وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ سے شروع کریں گے کہ پچھلے سال ایران اور پاکستان نے سزائے موت کے عمل درآمد پر کمی لائی. آگے چل کر ہم مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو پاکستان میں موت کی سزا دیے جانے پر بھارت کا رد عمل, نواز شریف کا امریکہ سے کشمیری حل کے لیے توقعات, اور آخر میں شمالی کوریا سے نمٹنے کے لیے امریکی حکمت عملی پر بات کریں گے. اور ہمارا شو فیس بک پر بھی ہے, لہٰذا اگر آپ لوگ کمپیوٹر کے قریب ہیں تو facebook.com/VOA Urdu پر جا کر اپنے کامنٹس اور سوالات بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس شو میں ہوں گے, یعنی پہلے 20 منٹ کے لیے ہوں گے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر شبیر شر جو کراچی میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہوں گے انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن. آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-89. تو آئیے سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں ایک رپورٹ سے جو ہمارے نمائندے ناصر محمود نے اسلام آباد سے بھیجی ہے.
انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ دنیا میں سال 2015 کے مقابلے میں گزشتہ برس سزائے موت پر عمل درآمد میں کمی دیکھی گئی. تنظیم کے مطابق اس کمی کی ایک بڑی وجہ ایران اور پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد میں کمی تھی. موت کی سزا پر سب سے زیادہ عمل درآمد کرنے والے دیگر ملکوں میں چین, سعودی عرب اور عراق شامل ہیں. ایمنیسٹی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران میں 2016 میں 567 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا, جبکہ 2015 میں یہ تعداد 977 بتائی گئی تھی. پاکستان میں سال 2016 میں 87 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا, جبکہ 2015 میں 326 مجرموں کو پھانسی دی گئی. تاہم تنظیم کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا میں سزائے موت پر سب سے زیادہ عمل درآمد کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے. ایمنیسٹی کا کہنا تھا کہ اگرچہ پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد میں تو کمی آئی ہے, لیکن سال 2016 میں 277 افراد کو موت کی سزا سنائی گئی, جن میں سے 133 کو یہ سزا فوجی عدالتوں نے سنائی. 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر مہلک دہشت گرد حملے کے بعد حکومت نے پاکستان میں سزائے موت پر عائد 6 سالہ عارضی پابندی ختم کرتے ہوئے ان سزاؤں پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا. دہشت گردی کے مقدمات کو جلد نمٹانے کی غرض سے آئین میں ترمیم کر کے ان مقدمات کو فوجی عدالتوں میں چلانے کے لیے 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں, جن کی میعاد پوری ہونے پر رواں سال ایک بار پھر ان کی مدت میں 2 سال کی توسیع کی گئی. انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیموں اور یورپی ممالک کی طرف سے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ سزائے موت پر عمل درآمد پر پابندی عائد کرے, لیکن حکومت کا موقف رہا ہے کہ ملک کو درپیش مخصوص حالات میں قانون کے مطابق دی گئی سزاؤں پر عمل درآمد ناگزیر ہے. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن ایمنیسٹی کی رپورٹ سے اتفاق کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان میں پھانسیوں کی تعداد میں کمی بین الاقوامی دباؤ کا ہی نتیجہ ہے, لیکن وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ سزائے موت پانے والے دیگر افراد کی سزاؤں پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں.
جب تک پالیسی نہ بنائی جائے, پارلیمنٹ بنائے پالیسی یا صدر پریزیڈنٹ جو ہے وہ معافی دے انہیں, جس کا پریزیڈنٹ کو اختیار حاصل ہوتا ہے, اس وقت تک جن کو پھانسی کی سزا ہوئی بھی ہے ان کو یہ سوچنا کہ وہ ان کو پھانسی نہیں ہوگی, میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہوگا.
پاکستان میں سزائے موت کے لگ بھگ 8,000 قیدی مختلف جیلوں میں قید ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, آپ نے پروفیسر مہدی حسن کو سنا, وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں. لیکن ہم شروع کرتے ہیں شبیر شر سے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر ہیں. شبیر شر, آپ یہ بتائیں کہ سزائے موت میں کوئی 73% کمی آئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے الزام میں لوگ بند ہیں وہ تو اب جیلوں کو بھر گئے ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے ان کو اب پھانسیاں نہیں دی جا رہی ہیں. یہ بتائیے ان کو کہاں رکھا جا رہا ہے, ان کا کیا حال ہے؟
دیکھیں نا, جیلوں میں اب پچھلے تقریباً 10 سال سے کئی ایسے قیدی ہیں جن کے جو موت سزا کے قیدی کہلاتے ہیں, اور ان کی اپیلیں التوا کا شکار ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس میں. तो 2009 से ये जो पॉलिटिकल वकीलों की मूवमेंट चली उसके बाद से ये सारा मामला इल्तवा का शिकार हुआ, और अभी भी जो कोर्टें हैं उस पर कमी प्रोसीडिंग्स होती हैं अपीलें सुनने की। उसकी वजह एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो शहरी इलाकों से जजेस आते हैं वो क्रिमिनल से ना आशना होते हैं, और वहां पर जो इंटीरियर से या जो अंदरून मुल्क से भर्ती किए जाते हैं जजेस, उसमें से भी जो देहातों से छोटे शहरों से जाते हैं वही क्रिमिनल केसेस चलाते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से ज्यादातर हमारे यहाँ भरमा रहे पिटिशंस की सिविल केसेस की, क्रिमिनल केसेस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा ये कि लोअर कोर्ट्स में जो मुकदमों की पैरवी है और फैसले हैं बहुत, वो भी इल्तवा का शिकार है, सुस्ती का शिकार है। पिछले यानी 1999 के केसेस जो हैं वो सेशंस कोर्ट में इल्तवा का शिकार है, मर्डर केसेस, और वहां पर वो अभी तक फैसले नहीं हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो तकरीबन 8,000 कैदी जो है वो फांसी घाट्स में है और उनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। कोर्टों में जजेस की कमी है और कोर्टें ज्यादातर सिविल मुकदमात चला रही हैं, क्रिमिनल मुकदमात अपीलों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है न कोई इस किस्म। इस पर कई बार बार ने भी जो है ना वो बारहा चीफ जस्टिस साहबान को याद दहानी कराई है कि हर कोर्ट में हर बेंच दो दो तीन तीन बेंचेस क्रिमिनल जो है ना अपीलेट कोर्ट्स की बनाई जाए जो इल्तवा का शिकार केसेस की अपीलों की समाप्त करें। अच्छा। लेकिन अभी तक उन पर कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। खासतौर पर सक्कर, हैदराबाद, लाड़काना में अपीलें चलती ही नहीं, वहां पर सिर्फ जो है वो सिविल केसेस चलते हैं। और कराची के अंदर भी बहुत रश होने की वजह से, काम की रश होने की, सिविल काम की, सिविल लिटिगेशन की और कारपोरेट लॉ की, तो इस तरह से वहां पर भी हमें कहीं नहीं दिखाई देती चलते हुए। तो 8,000 कैदी अभी तक वहां पर वो पड़े हुए हैं।
आपने जो इस वक्त निशानदेही की, हमें ये तासुर मिल रहा है कि क्योंकि कोर्टों का काम बढ़ गया है लिहाजा लोगों को इस वक्त सजाए मौत नहीं मिल रही क्योंकि उन पर केसेस चलाने वाले वकला की कमी है। तो आपके ख्याल में एमनेस्टी इंटरनेशनल या इंसानी हुकूक की जो तंजीमों ने प्रेशर डाला था सरकार पे कि सजाए मौत पर अमल दरामद को ख़त्म करें, क्या उसका कोई असर पड़ा?
नहीं, उसका कोई असर नहीं पड़ा है। उसका यहाँ पर इतना कोई होता भी नहीं है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल अब कागजी तंजीम होकर के ही रह गई है। यहाँ पर बहुत सारे और तशद्दुद होते हैं, लोगों को गायब किया जाता है, उठा लिया जाता है सिंध और बलूचिस्तान, उस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की कोई नजर नहीं होती है। तो ये सिर्फ बातें हैं, यहाँ पर इस तरह का कोई प्रेशर हमें नजर नहीं आया कभी भी। दूसरा जो मुकदमे न चलने, जो फांसी न होने का है वजह, वो वजह है कि यहाँ पर किसास और दयत का कानून भी मौजूद है कि फर्ज करें किसी को मौत सजा लगती है तो अगर उसके जो लवाहकीन है अगर उसको माफ करते हैं तो उसकी वो सजा माफ हो जाती है।
अच्छा।
ये भी एक ला यहाँ पर कानून जो है वो मौजूद है और काफी अरसे से यहाँ पर ये चला आ रहा है कि बिरादरी सिस्टम होने की वजह से लोग फिर जाते हैं या किसास भर देते हैं, तो इस तरह से भी उस सजा पर अमल जो है वो नहीं होता है। अच्छा। इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल का हम नहीं समझते हैं कि कोई अमल दखल या कोई प्रेशर हुआ है। हमारा अपना अदालती निजाम जो है वो थोड़ा सा सुस्त हो गया है और उसमें बहुत सारी कमी वाकई हुई है, बाकी इस तरह से हमें नजर नहीं आता
जी। हालांकि आपने प्रोफेसर मेहदी हसन को सुना कि उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में कोई वाज़े पॉलिसी होनी चाहिए ताकि सजाए मौत पर अमल दरामद ना हो। इस वक्त वो मौजूद नहीं है लाइन पर। हम फेसबुक और कॉलर्स की तरफ मुतवज्जे होते हैं। इस वक्त जो लोगों ने फेसबुक पे लिखा है, इदरीस खान मोहम्मद, साबिर खान, ये ज़्यादातर कुलभूषण के बारे में बात कर रहे हैं। हम कुलभूषण के मामले पर आते हैं अपने अगले सेगमेंट में, लेकिन इस दौरान हमें कॉल्स भी आई हैं और उनको भी लेते हैं। तीन कॉलर्स हैं, आलम जेब मलकंट से, मोहम्मद अयाज मियांवाली से और इनामुल्ला लकी मरवत से। मुरीद खान ने भी कॉल किया है मियांवाली से। तो हम पहले मलकंट चलते हैं जहां से आलम जेब कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, उनकी ड्रॉप हो गई। और मोहम्मद अयाज मियांवाली से। जी जनाब,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
نفیسہ بہن، سزائے موت والے قانون پر عمل پیرائی اس وقت دہشت گردی اور دوسرے مسائل کا حل ہو سکتی ہے جب کسی ملک میں اسلامی نظام، دین اسلام کے قوانین کا نفاذ ہو، شریعت کا نفاذ ہو، کیونکہ جب پھر ایسے اسلامی حکومت والے ملک میں مجرم پکڑے جاتے ہیں تو وہ 100% ٹوس پروف یا پروف کے ساتھ وہ مجرم ہوتے ہیں، اور جب مجرم کو پکڑا جاتا ہے اور اسے پھانسی دی جاتی ہے تو یہی دہشت گردی کا حل ہے، مسائل کا حل ہے. اور یہاں ہمارے ملک میں تو یہ چاہیے کہ مجرموں کے ذریعے دہشت گرد افراد کے ٹھکانے تک پہنچا جائے.
شکریہ، یہ آپ نے اچھی بات کی.
ان کے مالکان،
آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی، اور ہم آپ کا سوال اٹھاتے ہیں. انعام اللہ لکی مروت سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم، میرے ذہن میں دو سوالات ہیں کہ جو پاکستان میں سزائے موت پر بحث چل رہی ہے، اس سزا کی متبادل سزا ہو سکتی ہے تاکہ وہ جو مخالف فریق ہے وہ بھی مطمئن ہو؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے اگلے سیگمنٹ کے حوالے سے کہ دنیا میں جب بھی جاسوس پکڑا جاتا ہے اس پر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، لیکن اس پر کوئی ہنگامہ نہیں برپا ہو جاتا، لیکن جب پاکستان میں اس قسم کا جو کیس ہوا ہے تو اس پر اتنا ہنگامہ، اتنی ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے؟
اور مرید خان کچھ کہنا چاہتے ہیں میاں والی سے.
السلام علیکم جناب. دعوت کل سے یاد کر رہا ہوں. یہ جو ججز سسٹم ہمیں وراثت سے ملا ہے انگریزوں کا، اس کی وجہ سے وہ فیصلے ہوتے نہیں ہیں، وکیل فیسیں لے کر پیش نہیں ہوتے، ججز کی لکھوں لاکھوں میں تنخواہیں ہیں، وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے رہتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ صلح کے پیسے لے لیتے ہیں نا جناب، یہ کیونکہ فیصلے ہوتے نہیں ہیں، پانچ پانچ سال دس دس سال فیصلے نہیں ہوتے، لوگ چکر لگا لگا کر تنگ آ جاتے ہیں، یا پھر وہ خود بدلہ لیتے ہیں یا پھر وہ صلح کے لیے پیسے لے لیتے ہیں. اس لیے اگر فیصلے جلدی ہوں تو یہ جو ہے وہ اس کا بہت فائدہ ہوگا.
محمد طارق چختائی کچھ کہنا چاہتے ہیں ضلع قصور سے.
جی السلام علیکم شبیر صاحب، اور ہم میرے بزرگ لائن پر ہیں. میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں بہن کہ ابھی تک ہم یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے سزائے موت پر عمل کرنا بھی ہے یا نہیں. کبھی ہم پابندی لگا دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن آف لا جو ہے، میرے دو اشر صاحب اور بزرگ میرے ہیں، اگر ان سزاؤں پر عمل کیا جائے تو جرائم ہوں گے ہی نہیں. ہمارے بچوں کو تو سکولوں میں مارا جاتا ہے اور ان کو اغوا کیا جاتا ہے، اغوا پر تمام کے معاملات ہوتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی ہماری پاکستان میں کچھ اور ہے. ایمنسٹی ادھر باہر کے ممالک میں جہاں قانون کی حکمرانی ہے وہاں بیٹھ کر رپورٹیں دینے سے یہ کام نہیں چلتا. ادھر جو بندہ جو جرم کرتا ہے اگر اس کو سزا دی جائے تو جرائم میں خاصا اضافہ، اس پہ کمی واقع ہو سکتی ہے.
اچھا
شکریہ، بہت شکریہ.
ہم کالز لیتے رہیں گے. اور ہمارے ساتھ شبیر سر ہیں جو جیسے کہ میں نے بتایا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر ہیں. ان کو ہم بریک کے بعد لیتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کے بارے میں کہ پچھلے سال ایران اور پاکستان نے سزائے موت پر عمل درآمد کرنے میں کمی کر دی. ہم اس وقت پروفیسر مہدی حسن کی لائن ڈراپ ہوئی ہے، ان کو بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ لوگوں کے کالز بھی لیتے ہیں، فیس بک پہ جو آپ نے کامنٹس دیے ہیں وہ بھی پڑھ کے سناتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
شبیر سر، یہ بتائیے، ہم بھی جانتے ہیں کہ ضرب عزب کو 2014 میں لایا گیا، اس کے بعد جنرل راحیل شریف بھی چلے گئے جو فوجی سربراہ تھے پاکستان کے، اب نئے فوجی سربراہ آئے ہیں. ایسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سزائے موت پر عمل درآمد کا میں کمی جو آئی ہے، کیا یہ فوجی کمانڈ میں تبدیلی کی وجہ سے یا ملٹری آپریشن میں اب دیر ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی متاثر ہوئی ہے؟
نہیں اس میں کیا ہے کہ فوجی آپریشن کی وجہ سے اثر بھی پڑا ہے اور دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی ہے اور دہشت گردوں نے شاید اپنے جو کیموفلیج تھے جو مورچے تھے جو جگہیں تھی وہ شاید تبدیل کر دی ہیں اور فوج نے مسلسل جو ہے ان کو باقاعدگی کے ساتھ کھینچا ہوا ہے اور اس طرح سے وہ یا تو ابھی چھپنے میں لگے ہوئے ہیں یا نئے مورچے بنانے کیس میں ہیں تو کنٹینیوسلی آرمی جو ان کا پیچھا کر رہی ہے تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کافی تک جو ہے وہ رک گیا ہے. ابھی اکا دکا یہ واقعات ہوتے ہیں مزاروں پر, جیسے قلندر کی مزار پر ہو گیا, کسی اور مزار پر کر دیا, تو اس طرح سے یہ مزاروں پر کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ ہے پتا ہے کہ انتظامیہ تھوڑی سی غافل ہوتی ہے اور لوگ جو آتے ہیں وہ بھی اس طرح سے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگنے آ رہے ہیں اور تو اب وہاں پر بھی انہوں نے اس سچویشن کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دیا ہے. تو آرمی کے ان ایفرٹس کی وجہ سے بھی جو ہے ان چیزوں میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے. دوسرا یہ ہوا تھا کہ فوجی عدالتوں میں یہ دو تین مہینے جو ان کو ایکسٹینشن نہیں ملا تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ کمی واقع ہوئی. لیکن جو تھے ان کی جو پھانسیاں ہیں وہ چل رہی ہیں اور ان کو ابھی بھی پچھلے ہفتے ایک دو بندے جو تھے وہ پھانسی پر چڑھائے گئے تھے. تو اس طرح سے ہے کہ ضرب ضرب اور اس کے بعد رد الفساد کی مہم جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ دہشت گردوں نے یا تو خاموشی اختیار کر لی ہے یا یہاں کے علاقے وہ چھوڑ کر کے کہیں اور طرف بھاگ رہے ہیں یا اور علاقے کی طرف جا کر کے وہاں سے کاروائیاں کرنے کے چکر. لیکن فوج مسلسل کنٹینیوسلی ان کا پیچھا کر رہی ہے, ان کو ڈھیل نہیں دے رہی.
اچھا ہم کچھ اور کالز لیتے ہیں, اس کے بعد سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. راجہ الیاس نے کشمیر سے کال کیا ہے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام
جناب. یہ جو رائے موت کا جو یہ جو یہ شور مچا رہی ہے, جو پاکستان کے اندر یہ دہشت گرد خود کش حملے کر رہے ہیں یا کچھ سیکورٹی ایجنسیاں پکڑتی ہیں مجرم کو, تو ان کو بھی ایسے چھوڑ دیا جائے, ان کو سزا نہ دی جائے؟ پاکستان میں ایسے حملہ لاشیں اٹھاتے ہیں.
نہیں نہیں, ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ سزائے موت دینے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. عمر متین نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے.
میرا السلام علیکم. میرے میں مہمان حضرات سے اور آپ سے صرف دو مختصر سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. ایک, آپ اکثر استعمال کر یہ لفظ استعمال کیا کہ انٹرنیشنل برادرہڈ یعنی بین الاقوامی برادری, جب امریکہ کسی کے خلاف پابندی لگائی تو آپ اسے بین الاقوامی برادری کہتے ہیں, حالانکہ چین, روس, پاکستان, ایران وغیرہ وغیرہ ایک طرف ہوتی ہے جو دنیا کی نصف آبادی بنتی ہے, آپ ان کو بین الاقوامی برادر کہہ رہے ہیں, ایک ازالہ کریں اس لفظ کی. دوسری میں کہتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری کو عراق, ایران, شام, لیبیا, افغانستان نظر نہیں آتی ہے کہ وہاں امریکہ جیسے جو حکومت قائم کی ہے وہاں انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے, ان کو یہ نظر نہیں آ رہی ہے. ادھر دو آدمی پانچ ہو گئی تو واویلا کر رہی ہے, آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے. حالانکہ جب قصاص کا بدلہ جب کسی کو,
آپ نے آپ نے آپ نے اچھی باتیں کی, آپ نے اچھی باتیں کی. اصل میں بین الاقوامی برادری کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں لوگ بستے ہیں ان کی ظاہر ہے ان کے حکومتوں کے مقابلے میں سوچ مختلف ہوتی ہے, تو میں نے اسی کی وضاحت کی. گلفام نے ہمیں کال کیا ہے اورکزئی ایجنسی سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم, یہ دہشت گردی میں کچھ کمی نہیں ہے پاکستان میں, ابھی بھی دہشت گردی جاری ہے, لیکن جب دہشت گرد خاموش ہو جاتے ہیں تو بس حکومت یہی بولتے ہیں کہ دہشت گردی میں کمی ہے, تو اس کے بعد پھر حملے جاری ہو جاتے ہیں, دو دو سو تین تین سو آدمی مر جاتے ہیں, تو یہ دہشت گردی میں کیسا کمی آتے
جی آپ نے
بڑھ جاتے.
جی جی جی, ہم اسی سلسلے میں شبیر شر کی طرف لوٹتے ہیں. سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, نائب صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے. اچھا, اور آزاد کشمیر سے ایک کالر کو لے لیتے ہیں, اس کے بعد ان سے بات کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے جو کالر ہیں محمد آزاد. جی جناب کہیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
محمد اقبال آزاد کشمیر شمالی ڈائسٹ میں بات کر رہا ہوں. دہشت گردی کے حوالے سے اور جو پھانسی کے حوالے سے, میرے تو میں تو اپنا کہتا ہوں کہ दहशतगर्द होता है और उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा जो गलती करता है उसको फांसी मिलनी चाहिए, उसको सजा दे उस जुर्म के मुताबिक। दूसरा मैं करके भी मेरा नहीं लगी थी, मैं सुषमा स्वराज साहब का बहुत शुक्र गुजार हूँ, तो उन्होंने हमें छट दी है और वो तो हमारे, उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते में फर्क पड़ता है, उनके साथ हमारा कौन सा रिश्ता है, सिख होती तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे रिश्ता, हमारा उनके साथ कौन सा रिश्ता कि हम कश्मीर के लोग जल रहे हैं, हमारी दस का जिले जो है वो आए रोज जो है वो फायरिंग हो रही है।
हम अभी आते हैं कश्मीर के मामले पे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सज़ाए मौत पर अमल दरामद में कमी आई है उस पर हम बात करते हैं। शबीर सर, जाने से पहले ज़रा आप तबसरा कीजिए। इस साल की शुरुआत से हमने देखा कि दहशतगर्दी में कुछ इजाफा हुआ है, हालांकि आप सही कह रहे हैं कि उमूमी तौर पे 2014 के बाद बड़ी कमी आई है। ये जो जनवरी 2017 से जो दहशतगर्दी दोबारा शुरू हुई है, इसके पस पुश्त क्या देखते हैं?
लेकिन इसके लिए ये था कि कुछ जोर लगाया जाए ताकि जो फौजी कोर्टें वगैरह हैं वो उनका जो है मसला ये किया जाए कि भाई ये दहशतगर्दी बड़ी है, कम नहीं हुई है, तो ताकि फौजी कोर्टों को एक्सटेंशन वगैरह जो है वो न दिया जाए। तो वो भी उन्होंने जो वीक पॉइंट थी दरगाहें, वहां से जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया, किसी शहरी या पहले कहते थे पुलिस हेडक्वार्टर्स पर या किसी रेंजर्स की चौकी पर, ऐसे सेंसिटिव इदारों पर जो अटैक करते थे, स्कूलों पर करते थे। तो इस तरह से जब इन्होंने देखा कि हर तरफ शहरों में बिल्कुल टाइट सिचुएशन है और जो सर्च है ऑपरेशन शहरियों की, आम तक शहरियों की सर्च होती है, कारों की सर्च होती है, बसों की सर्च होती है, बिल्कुल विजिलेंस सख्त किया हुआ है एजेंसियों ने, खासतौर पर आर्मी ने और रेंजर्स ने, तो उसके बाद हमें बाकायदगी के साथ जो वो दहशत फैली हुई थी वो हमें अभी बिल्कुल कम होती हुई नजर भी आ रही है। वरना लोगों में भी खौफ था और स्कूलों में भी खौफ था, हम बच्चों को स्कूलों में भेजते हुए खौफ महसूस करते थे, लेकिन अभी वो एतमाद अवाम का बहाल हुआ है और स्कूलों को भी, हालांकि उनमें जो सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको बढ़ाया गया है, इलेक्ट्रिकल डोर्स वगैरह लगाए गए हैं, जो दीवारें हैं वो बहुत बड़ी लंबी की गई है और उनमें जो है वो जो बिजली है, बिजली की तारें लगाई गई है। तो इस तरह से इन्होंने हर तरह से एफर्ट्स ठीक ठाक किस्म के लिए, पहले हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के सिस्टम्स थे वो बिल्कुल ही कमजोर हुआ करते थे, कोई तवज्जो नहीं होती थी।
अच्छा।
लेकिन अब जितने भी सरकारी गैर सरकारी इदारे हैं सब ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को जो है वो बिल्कुल बहुत ही मजबूत और मुनज्जम तरीके से उसको किया हुआ है। तो इस तरह से हम समझते हैं उसकी चीजों की और आर्मी की मुसलसल कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से ये कमी वाकई हुई है।
अच्छा।
और कुछ ये कोर्टें जो है, जो फौजी कोर्टें आई, हालांकि उनके हम खिलाफ हैं, उसूलन फौजी कोर्टें नहीं होनी चाहिए, जमहूरी सिस्टम के खिलाफ है, लेकिन दहशतगर्दों में उनसे खौफ जरूर हुआ है।
अच्छा। अच्छा।
खौफ उनमें पैदा हुआ है जिसकी वजह से भी वो पीछे हटे, क्योंकि उसमें जो सहूलतकार है उनको भी वही सेम मौत सजा होती है। पहले ये था कि सिर्फ जो मुजरिम था उसको ही सजा होती थी, लेकिन कानून में जो है ना अमेंडमेंट होने के बाद जो सहूलतकार, जो फैसिलिटेटर है उसको भी सेम मौत सजा हो रही है।
अच्छा।
तो वो जो सहूलतकार है वो भी पीछे भागे हैं। तो इस तरह से इस सिस्टम में वो कमी वाकई हुई है।
जी जी जी, और क्योंकि प्रोफेसर मेहदी हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, वरना हम जरूर ये बात को जेर बहस लाते कि सजाए मौत से क्या जराइम में कमी होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर शबीर शर जो कराची में होते हैं। आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल पाकिस्तान में ISPR ने ऐलान किया कि कुलभूषण यादव को फांसी दी जाएगी। बकौल पाकिस्तानी अफवाज ये रॉ के एजेंट हैं जिन्होंने इतराफ़ किया है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे थे। हमें एक ताज़ा रिपोर्ट मौसूल भी हुई है भारत से, اور اس سلسلے میں ہم سیاسی تجزیہ کار قمر آغا سے بھی بات کریں گے. آپ لوگ بھی جو کلبھوشن کے سلسلے میں بات کرنا چاہیں فیس بک پہ اور ہمارے ٹول فری نمبر پر کال کیجیے. لیکن آئیے سب سے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
پاکستان کی ایک فوجی عدالت کے ذریعے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کو سزائے موت سنا جانے کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا اور دونوں ایوانوں نے کلبھوشن اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. تمام پارٹیوں کے ارکان نے اس معاملے پر حکومت کا ساتھ دیا اور کہا کہ وہ کلبھوشن کی رہائی کے لیے جو بھی قدم اٹھائے گی وہ اس کی حمایت کریں گے. اس موقع پر حکومت کی جانب سے ارکان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ کلبھوشن کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی. وزیر خارجہ سشما سوراج نے راجیہ سبھا میں ایک تفصیلی بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے صرف اس بات کو یقینی بنائے گی کہ پاکستانی سپریم کورٹ میں کلبھوشن کو بہترین قانون دانوں کی خدمات مہیا کرائی جائیں, بلکہ ہم اس سلسلے میں صدر پاکستان ممنون حسین سے بھی رابطہ کریں گے. سشما سوراج نے سزائے موت سنائے جانے کی مذمت کی اور کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں پر برا اثر پڑے گا.
Would view very seriously the possibility that an innocent Indian citizen is facing death sentence in Pakistan without due process and in violation of basic norms of law, justice and international relations. I would caution the Pakistan government to consider the consequences of our bilateral relationship if they proceed on this matter.
سشما سوراج کہہ رہی تھی کہ سیکرٹری خارجہ نے کل پاکستانی ہائی کمشنر کو بھارت کا موقف بتا دیا ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ بھارت کے ایک بے قصور شہری کو پاکستان میں قانون و انصاف اور بین الاقوامی تعلقات کی خلاف ورزی کی وجہ سے سزائے موت کا سامنا ہے اور اسے یہاں کی حکومت اور عوام بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. میں حکومت پاکستان کو یہ انتباہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر اسے عملی جامہ پہنایا گیا تو دونوں ملکوں کے باہمی رشتوں پر جو اثر پڑے گا اس پر اسے غور کرنا چاہیے. لوک سبھا میں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بھی کلبھوشن کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی. دونوں وزرا نے اس کی تردید کی کہ کلبھوشن بھارتی خفیہ ایجنسی را کے جاسوس ہیں. خیال ہے کہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ کلبھوشن کو جاسوسی اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے گزشتہ سال بلوچستان سے پکڑا گیا تھا. بھارت نے کلبھوشن تک سفارتی رسائی کی درخواست کی تھی, جسے کلبھوشن کے تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے پاکستان نے اس کی اجازت نہیں دی. پاکستان کی طرف سے مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا کلبھوشن کا ایک ویڈیو ریکارڈڈ بیان جاری کیا گیا تھا, جس میں انہوں نے جاسوسی اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے. پاکستان کے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلبھوشن کو ثبوتوں کی بنیاد پر سزائے موت سنائی گئی ہے. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اس سلسلے میں ملکی قانون اور تمام اصول و ضوابط کی پابندی کی گئی ہے اور کلبھوشن 60 روز کے اندر اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جی تو قمر آغا, آپ ہمیں بتائیں کہ بھارت کے اندر کیا اس وقت میڈیا میں اور خاص طور پہ عوام میں کیا تاثر پایا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر تو ہم جانتے ہیں کہ کلبھوشن بھارت کی جو مداخلت رہی ہے پاکستان میں اس کی ایک علامت بن گئے ہیں. تو بھارتی موقع بتائیے. جی
یہاں پہ کافی لوگوں کے بیچ میں غصہ ہے اور عام جنتا میں, اور وہ ان کا ماننا ہے کہ فیصلہ غلط ہے. وہ ایک آرمی آفیسر تھے, نیوی میں کام کرتے تھے, اور ان کی طرح کے ہزاروں لوگ ہیں جو ریٹائر ہونے کے بعد بزنس کرتے ہیں یا نوکریاں کرتے ہیں اپنی فیملی کو اچھی اور اچھا بنانے کے لیے. کلبھوشن ان میں سے ایک تھے, اور یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو یہ لوگ ٹرک کر کے اغوا کیا گیا افغانستان سے, اور وہاں سے ان کو بعد میں را کا ایجنٹ کیا گیا, ڈب کر دیا گیا اور ان کو یہ سزا دی گئی. کورٹ کو یہ ماننے پہ نہیں تیار, اس لیے کہ ان کو نہ تو کاؤنسلر ایکسس ملی جبکہ ہندوستان کے سفیر وہاں پہ موجود تھے, اس کے بعد بھی نہیں ان کو ملی. پھر اس بعد نہ ہی کوئی پراپر طریقے سے مقدمہ چلایا, وکیل بھی ڈھنگ کے نہیں مہیا ہو پائے, اور یہ ون سائیڈڈ ڈیسیزن ہے وہاں کی گورنمنٹ کا. اور لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ دوہرا ہے, ایک طرف تو وہ ہندوستان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ سخت قدم لے رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ اپنی جنتا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ بات چیت میں انٹرسٹڈ نہیں, ہندوستان ان کا دشمن نمبر ون ہے, اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, کرتا رہتا ہے.
اچھا,
یہاں پہ بہت کراس یو نو جتنے بھی سیکشن ہے سوسائٹی کے, سب کو بہت افسوس ہے اور بہت ہی غصہ ہے, بے پناہ غصہ ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کیا حال ہے یہاں کے پورے, ناٹ اونلی یہ جو محض مڈل کلاس تک محدود نہیں ہے بلکہ عام جنتا بھی, اس لیے کہ اب بہت زیادہ ریچ ہے ریڈیو ٹی وی ان سب چیزوں کا, انٹرنیٹ کا.
اچھا,
سبھی لوگوں کو معلوم ہے, میں دن میں کئی بار مل چکا ہوں بہت لوگوں سے, اور آج شام کو کسوری صاحب بھی یہاں موجود تھے دلی میں, جو پاکستان کے پرانے فارن منسٹر رہے ہیں, ان سے بھی یہ سوال لوگوں نے کیا, عام جنتا نے اٹھایا, جو کچھ لوگ تھے پبلک کے کلبھوشن کے بارے میں.
قمر, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم یہاں امریکہ میں ایک انٹرنیٹ میگزین ہے ویوز اینڈ نیوز, اس کے مینیجنگ ایڈیٹر علی عمران کی طرف آتے ہیں. علی عمران, فیس بک پہ بھی یہ کلبھوشن کے سلسلے میں کافی کامنٹس آ رہے ہیں. ادریس خان محمد نے بہت سارے لوگوں کی دلوں کی بات کی کہ حالانکہ پاکستان کے پاس کلبھوشن کے خلاف کافی کچھ مواد ہے, لیکن کیونکہ وہ کورٹ میں بھی اقرار کر چکے ہیں کہ انہوں نے بلوچستان میں کیا کارروائیاں کیں, لیکن یہ اگر ان کو قتل کیا گیا, اگر ان کو پھانسی دی گئی, تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں, نمبر ون تو یہ بات ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات بہتر خراب نظر آ رہے ہیں, ابھی تو اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. اور گزشتہ سال سے, پچھلے سال اگر ہم دیکھیں سمر سے, تو اس میں ایک ایسکیلیشن بھی ہوئی, نہ صرف ایل او سی پہ بلکہ ڈپلومیٹیکلی بھی یہ ایک دوسرے سے ایک قسم کی فائٹ جاری ہے. بھارت کی طرف سے نہ صرف کشمیریوں پہ جو ایک مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں وہ جاری ہیں, بلکہ اس کو اس پہ جو انٹرنیشنل کرٹیسزم تھی, جو کہ آج کل کے دور میں کسی بھی ملک کا, اب وہ پرانا زمانہ تو رہا نہیں, آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو آج کل اگر کوئی سمجھے کہ وہ اپنے مظالم یا کاروائیوں کو کور اپ کر لے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا, پوری دنیا میں یہ ایکسپوز ہو گیا. اور اب اس نے انڈیا نے اس ساری سچویشن کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ جو ٹینشن ہے اس کو بڑھا لیا, اور پاکستان کی طرف سے اگرچہ کوششیں کی گئیں کہ اس کو انٹرنیشنلائز کیا جائے, لیکن ابھی اس طور اور اس طریقے سے اس کو انٹرنیشنل جو بڑے بڑے ڈپلومیٹک فورمز ہیں وہاں پہ اس طریقے سے آگے نہیں لایا جا سکا جس کی ضرورت تھی. اور پھر یہ ہے کہ اس طرف اگر دیکھنا ہے تو انڈیا کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اس خطے میں ڈائنامکس جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں, انڈیا خود بھی ایک اگر اقتصادی طاقت بن چکا ہے اور پاکستان بھی ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے, تو انہیں اگر اکانومی کے حوالے سے دیکھا جائے, انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے, اور پھر اس ڈسپیوٹ کو ایک یونائیٹڈ نیشنز کا جو ایک ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ جسے کہا جاتا ہے اس میں دیکھا جائے, تو اگر بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی اسے UNSC یونائیٹڈ نیشنز نیشنل سیکیورٹی کونسل میں یونائیٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل میں جگہ ملنی چاہیے, تو وہ کیسے اس دعوے کر سکتا ہے اور کیسے اس کے لیے اتنی حقوق کی پامالی کی صورت میں وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو وہاں پہ جگہ ملے دنیا کے ہائیسٹ ڈپلومیٹک فورم میں. تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں ممالک کو یہ طے کرنا ہوگا, اور جو کشمیر میں اس کو تو ڈی ملٹرائز پہلا اسٹیپ جو ہے, اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, ان دونوں ملکوں کو بھی مل کے بیٹھنا ہوگا, اور عالمی جو پاور ہیں ورلڈ پاور جیسا کہ امریکہ ہے اور اقوام متحدہ کی بات ماننا ہوگی.
جی علی عمران, آپ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف نے آج ہی بیان دیا ہے کہ امریکہ کشمیر کے معاملے پر ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے, یعنی بھارت اور پاکستان کو قریب لانے کے لیے. لیکن کیونکہ ہم کلبھوشن کی متوقع پھانسی پر ہیں, تو ہم کچھ لوگوں سے بھی سننا چاہتے ہیں. سوات سے ہمیں کال کیا ہے بخت زادہ نے. جی جناب بخت زادہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو اور قمر آغا صاحب کو, آج عمران صاحب کو میرے طرف سے سب کو سلام قبول ہو. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ تربیت یافتہ لوگ آتے ہیں اور ایک دوسرے ملک میں پسات بچے بڑے چھوٹے کارخانے گاڑیاں سب کچھ تباہ کرتے ہیں. انڈیا تو ایک حد تک ناجائز بات کر رہا ہے. ہمارے کتنے پاکستانی لوگوں نے پانسی کیے ہوئے ہیں, ہماری حکومت نے تو کوئی تجارت نہیں کیا ہے. تو ہمیں ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ بھائی آپ ایک جاسوس پہ نہ لڑے بلکہ آپ ان پہ عمل کریں, جو غلط کام کرتا ہے ان کو غلط کی کئی ریزلٹ دیکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. سید حبیب کشمیر سے کچھ کہنا چاہتے ہیں.
جی السلام علیکم, میں راولا کوٹ سے سید حبیب حسین شاہ بول رہا ہوں اور میں عموماً امن پہ لکھتا رہتا ہوں اور حالیہ ایک کشمیر پیس پارٹی بھی بنائی ہے.
جی جی,
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسے حالات پیدا کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور یہ بالکل ستر میں جس طرح ہر گاڑی اور اسکوٹر پہ کریش انڈیا لکھا اور پھر انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ جنگ ہو گئی اور بہت بڑا نقصان ہوا. کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ قتل کیا گیا تھا,
جی جی جی,
کے پاس تو مقبول بٹ کو انڈیا میں قتل کر دیا گیا.
جی ہاں,
پھر نہ سربجیت سنگھ کو لاہور میں مارا گیا تو انہوں نے سری نگر میں ثناء اللہ کو مار دیا. آج اگر یہ اس کو پھانسی دیں گے تو کل وہ جو محمد حبیب لیفٹیننٹ کرنل کو پکڑا اس کو ماریں گے. تو یہ عدلے کا بدلہ اور یہ حالات خراب کر رہے ہیں اور جنگی.
بہت شکریہ آپ نے, اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. کشمیر سے ہی الیاس کچھ کہنا چاہتے ہیں اور پھر ہم سنیں گے اپنے مہمان قمر آغا کو. جی جناب الیاس.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہم آغا صاحب سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, یا کم سے کم آپ کل شور یادو کے بارے میں بہت جو ہے نا آپ وہاں کی عوام شور مچا رہی ہے, اور یہ جو یہاں پر آگے کاروائیاں کر رہے تھے وہ ہمارے کتنے آدمی پاکستانی یہاں پر جو ہے انہوں نے دھماکوں میں مروائے ہیں, کیا ان کو ہم پھولوں کے ہار پہنائیں یہاں پاکستان کے اندر؟
اچھا, بڑی شکریہ آپ نے کال کیا. جی قمر آغا, جانے سے پہلے آپ نے کالرز کو بھی سنا اور آپ کا ہم کامنٹ سننا چاہتے ہیں. جی
بڑی مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں اگر اسکول پہ بامبنگ ہوتی ہے جس کو بعد میں آئی ایس آئی کہتی ہے یا قبیل ان کو کہتے ہیں طالبان اس کو اون بھی کر لیتے ہیں تب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان را کا ہاتھ ہے. اگر بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے کہیں ہوتا ہے تو بھی یہی کہا جاتا ہے. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر یا کہیں بھی کچھ پاکستان میں ہوتا ہے اس کو پہلا ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ را کے اس کی وہ ہے لوگ, جبکہ وہاں پہ اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو اس طرح کی حرکتیں ہیں. اتنا پاورفل موومنٹ بلوچستان یا کشمیر کے اندر اکوپائی کشمیر میں ہو چکا ہے یا دوسرے سندھ کے اندر ہوتا ہے, یہ میں نہیں سمجھتا کہ جاسوسوں کے ذریعے سے اس طرح کا موومنٹ کھڑے کیے جا سکتے ہیں. پاکستان کی انٹرنل پرابلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھارت کو بلیم کرنا بند کریں, اپنی پرابلم سالو کریں.
آغا صاحب, قطع کلامی ہوتی ہے لیکن بی جے پی کے جو ایک ممبر ہیں پارلیمنٹ کے, انہوں نے آج بیان دیا کہ بھارت کو بلوچستان کی سیپریشن کی حمایت کرنی چاہیے اگر یادو کو پھانسی دی گئی. تو
یہ اس طرح کی باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں. یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ ہے, اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت اس میں انوالو ہے وہاں کے اوپر یا کشمیر کے اندر کچھ کر رہا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی سیریس پرابلم ہے بلوچستان کی. آج سے نہیں ہے, جب سے پاکستان بنا ہے تب سے بلوچستان کی یہ پرابلم ہے. تب یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو اب پختونخوا ہو گیا وہاں پہ بھی یہ پرابلم تھی. سب نیشنل ریجنل آئیڈینٹیٹی جو ہے پاکستان میں بہت اسٹرانگ ہے. یہاں پہ پاکستان کا موومنٹ بھی نہیں تھا, یہاں پہ مسلم لیگ بھی نہیں تھی. یہ شروع سے چل رہے ہیں موومنٹ, یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئے. پہلے یہ نیشنلزم کے نام پہ لڑ رہے تھے, اب اس میں سے کچھ اسلامسٹ ہو گئے ہیں, کہیں پہ دوبارہ سے نیشنلزم پھر سے گرو ہو رہی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ پاکستان اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, اپنے کو بلیم نہ دینے کے لیے, اپنے فیلئرز کے لیے ہندوستان کو بلیم کرتا ہے. یہ غلط بات ہے. اتنے بڑے موومنٹ میں نہیں سمجھتا کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں کھڑے کر سکتا ہے. اور جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں پہ ہو رہی ہے, جس طریقے کے وہاں پہ چیزیں رپورٹ کی جا رہی ہیں, ہم لوگ نہیں کرتے. یہ ویسٹرن میڈیا میں بھی آتا رہتا ہے. انٹرنیٹ آپ دیکھ لیجئے, اب تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہتی وہاں پہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کتنی آرمی پاکستان کی ڈپلائڈ ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر فاٹا ریجن میں, اس کے بعد سندھ میں بھی آ گئے ہیں. بلوچستان کی بات چھوڑیے, بلوچستان میں ہے, پنجاب میں بھی آئے دن دھماکے ہونے لگے. कि ये उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करें। उन्हीं ने ये प्रॉब्लम खड़ी की है, बहुत से ग्रुप इनके। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है जितना उनके खिलाफ है उससे ज्यादा वो भारत के खिलाफ है। ISS से हमारा क्या लेना देना है जो उनके अटैक हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई अटैक होगा कह दिया जाएगा कि ड्रॉ ने किया है, भारत उसके पीछे है। ये मैं समझता हूँ कि सही बात नहीं है, बल्कि ये कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश पाकिस्तान करे। और मैं समझता हूँ कि बेहतर यही होगा, मसले तभी हल होंगे जब बातचीत होगी, और बातचीत तभी हो सकती है जब दहशत बंद हो और बातचीत का माहौल बन जाए। तो मैं समझता हूँ सारे दो इसकी वजह से, दहशत की वजह से ये दोनों मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना, खासतौर से पाकिस्तान को उसका ज्यादा नुकसान है। हमारी इकोनॉमी तो लगातार बढ़ रही है। बेहतर ये होगा पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में, ये है इसको, ये उनके नेशनल इंटरेस्ट में मदद नहीं कर रहा है बल्कि नुकसान उनको पहुंच रहा है।
अच्छा।
और अब ये है कि बातचीत का दौर शुरू करें, दहशत को रोकें। मैं समझता हूँ मसलों के हल निकल आएंगे, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम चाहते हैं साउथ एशिया का सेंट्रल एशिया से हो जाए, सब लोग तरक्की करें, सारे मुल्क। इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया से लगातार रिश्ते बढ़ते चले जा रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं
वैसे तो आपने बहुत अच्छी बात की, बातचीत मेरा ख्याल है उसके बगैर कोई चारा नहीं है। बहर कैफ बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सीनियर सहाफ़ी और सियासी दर्जाकार कमर आगा जो नई दिल्ली में होते हैं। आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर। और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम आते हैं एक और मौजू की तरफ जो कि पिछले मौजू के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो कश्मीर है वहां के सियासी और मजहबी पार्टियों ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान को एक हुकूमत कायम करनी चाहिए गिलगित बल्तिस्तान के लिए, बजाय इसके कि उसको सूबे में तब्दील किया जाए। हमें अभी अभी ज्वाइन किया है मुसन्निफ़ और शायर जमशेद दुखी ने, उनसे इब्तिदा करते हैं। और हमारे साथ हैं अली इमरान जो मैनेजिंग एडिटर हैं व्यूज़ एंड न्यूज़ के और यहाँ अमेरिका में हैं। तो जमशेद दुखी साहब, आपको खुश आमदेद। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ साफ आ जाएगी क्योंकि आप गिलगित में हैं और मुमकिन है कि वहाँ फ़ोन लाइनें इतनी ठीक नहीं हैं। बहर कैफ, आप हमें बताएं कि वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का क्या मौक़िफ़ है कि उस गिलगित बल्तिस्तान को क्यों ना सूबाई इख्तियारात दिए जाएं?
बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ अमेरिका का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इजहार ख्याल का मौका फराहम किया। देखिए मैडम, गिलगित बल्तिस्तान कस्बे से इसका मसला लटका हुआ है। क्यों इसलिए लटका हुआ है? क्योंकि ये मसला कश्मीर का हिस्सा है और ये बात सियासी कायदीन और हुक्मरान हमारे कहते आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे से जो सियासी रहनुमाओं के बयानात इंतखाबात के दौरान भी बदलते रहते हैं, वो लोगों को सबज बाग जरूर दिखाते हैं। और बाज दफा ऐसा होता है कि बाल जो है कश्मीरी भाइयों के कोर्ट में फेंकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक दिए जाने में कश्मीरी रुकावट है। असल में ये तरीके का जो है बहुत पुराना हमारे सियासी कायदीन का पुराना और हुक्मरानों का पुराना तरीका है। यहाँ के पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि ये मसला कश्मीर से जुड़ा हुआ है और तस्वीर कश्मीर उबूरी इस्लाहात के अलावा कुरान कुछ नहीं कर सकते, अलबत्त लोगों को झूठी तसल्लिया देते रहते हैं। बदकिस्मती ये है कि यहाँ लोग के लोग भी इस इशू पर एक कौम की तरह मुत्तहिद नहीं है, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमतें मर्जी की इस्लाहात नाफिज करती रहती है। मैडम,
मैं इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। अली इमरान, आप बताइए कि फ़र्ज़ कीजिए کہ اگر گلگت بلتستان کو صوبہ قرار دیا گیا تو پھر کیا نظر آتا ہے کہ کیا پاکستانی سرکار کشمیریوں کے معاملے کو پھر آگے نہیں بڑھائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر کشمیر ضم ہو گیا پاکستان کے اندر تو جو بھارتی کشمیر ہے اس کو بھارت کی سرکار اپنی تحویل میں لے لے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا اثر پڑے گا؟
جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہ تو آلریڈی اس کو اپنی ایک اسٹیٹ کہتا ہے, حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. دیکھیں میں یہ اس مسئلے کو اگر ہم یہ کہیں کہ گورننس کا جو ایشو ہے اس میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں, اگر اس کو امپروو اور سٹریم لائن کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اس کا وہ وہاں پہ جو سیٹ اپ ہے گورننس کا اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا جائے تو وہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن اس کا ایک سٹیٹس جو یکسر تبدیل کر دینا ہے وہ ایک میرے خیال میں تو یہ ایک پاکستانی حکومت کے بھی اہلکار لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل اس کو تبدیل کریں. تو ڈسپیوٹڈ اگر یہ ٹیریٹری کا حصہ ہے اور جب اس کی طرف اگر اس مسئلے کا حل کرنا ہے جب تو جب ڈیمیلیٹرائزیشن اگر ہو اور اگر پلیبسٹ کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو میرے خیال میں تو وہ اقدامات کرنے ہوں گے, اس کی طرف واپس جانا پڑے گا. تو اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے اور اس کی جو اقوام متحدہ کی جو قرار دینے ہیں اس کی روح کے مطابق, جہاں تک گورننس کا ہے تو گورننس کے لیے کچھ اسٹیپس تو لیے جا سکتے ہیں.
اچھا جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہمیں اس دوران کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں, اس کے بعد ایک اور ٹاپک کی طرف جانا ہے. کرک سے ہمیں کال کیا ہے خراج, اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. دھانا والا سے شوکت علی انجم. جی جناب شوکت علی انجم. اچھا
السلام علیکم میڈم, شوکت علی انجم دھانا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ اس ترقی یافتہ دنیا میں ہم کیوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں, کیوں ایک دوسرے کے آدمی کو قتل کرتے ہیں, ہم کیوں نہ ایک دوسرے ہمہنگی کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دنیا جو ہے وہ مطلب اتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے, تو ہم کیوں ایک دوسرے لڑ جھگڑ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ ہم اپنے ملک کی ترقی, دونوں ممالک کی ترقی کے لیے کام کریں تاکہ دونوں ملک کے غریب عوام کو فائدہ پہنچے. تھینک یو سو کائنڈ آف یو میڈم.
تھینک یو ویری مچ. کیونکہ محمد ایاز پہلے کال کر چکے ہیں, ہم دوبارہ نہیں لیتے ہیں اگر کالرز ایک مرتبہ بات کر چکے ہیں. ہم فیس بک پہ بھی اس وقت کامنٹس موصول کر رہے ہیں, لیکن اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے یہاں امریکہ سے ویوز اینڈ نیوز کے مینیجنگ ایڈیٹر علی عمران, اور گلگت بلتستان سے تھے مصنف اور شاعر جمشید دکھی. امید ہے کہ دکھی صاحب آپ دوبارہ بھی آئیں گے ہمارے شو میں, لیکن اس وقت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ وہ موضوع ہے جو اس وقت امریکہ کے اندر بہت زور و شور سے زیر بحث ہے, یعنی کہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان اس وقت ایک سخت تنازع چل رہا ہے, اور شمالی کوریا نے امریکہ کو تنبیہ کی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بحری جہاز وہاں جو ان کے قریب لے گئے ہیں وہاں سے اگر کوئی کارروائی کی گئی تو شمالی کوریا امریکہ پر جوہری حملہ کرے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل نے. ڈاکٹر طاہر آپ بتائیے, یہ کیا نورہ کشتی ہے یا اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے جس طرح سے اس وقت جھگڑا چل رہا ہے نارتھ کوریا اور امریکہ کے درمیان؟
جی مجھے لگتا ہے کہ نارتھ کوریا کی قیادت کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے اس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے. اب خدا نہ خواستہ دونوں طرف سے کوئی غلطی ہو جائے تو نارتھ کوریا کے پاس جو ہتھیار ہیں اور جس طرح سے وہ مسلح ہیں اس میں ایٹمی ہتھیار بھی شامل ہیں, اور ساؤتھ کوریا میں امریکی افواج موجود ہیں. ساؤتھ کوریا جو ہے ان کی زد میں ہے, وہاں پہ پاپولیشن کے بہت بڑے بڑے سینٹرز ہیں, تو بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے, انسانی جانوں کا بہت ضیاع ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ڈپلومیسی کو ایک ہائر لیول کے ایک پریشر بڑھانے کے بعد دیکھنا کہ نارتھ کوریا کی قیادت جو ہے وہ کیا رخ لیتی ہے اور کیا وہ میزائل فائر کرتے ہیں. اگر وہ فائر کرتے ہیں تو کیا امریکی بیڑا جو ہے ان کو ان میزائلوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو ساری صورتحال جوں جوں صورتحال بنے گی اس کے لحاظ سے پھر آگے اس کا ریسپانس بھی ہوگا. یا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو, میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہونا, لیکن نارتھ کوریا جو ہے ان کو ایک طریقے سے ان کو پنچ کیا گیا ہے, ان کے پیٹ میں تھوڑی سی سوئی لگائی گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے بعد کافی ساری مشکلات ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں چائنا جو ہے وہ سینٹی انجیکٹ کرنے میں یا ان کو دانش دکھانے میں عقل مندی کا مظاہرہ کرنے کے لیے نارتھ کوریا کو کہے گا اور ایک انہی کی بات وہ مانتے ہیں.
لیکن ڈاکٹر طاہر آپ کے بھی علم میں ہیں کہ جس وقت یہاں چین کے صدر آئے ہوئے تھے اسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے احکامات جاری کیے کہ شام پر میسائل حملہ کیا جائے. کہا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا کو اشارہ دینا تھا کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہفتے کو کم ایل سونگ کی برسی ہے, یہ دادا جو ہیں کم جون اونگ کے. ایسے میں آپ کے علم میں ہیں کہ کوریا اس بات کو منائے گا اگر وہ کوئی میسائل سٹرائک کرتا ہے اس دن, یعنی سنیچر کے روز, تو کیا ہوگا؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ شام کی صورتحال کو نارتھ کوریا کی صورتحال سے کو دونوں کا موازنہ نہیں کر سکتے. وہ ایپلز اینڈ اورنجز ہیں, بلکہ اس سے بھی مختلف صورتحال ہے. نارتھ کوریا پہ آج تک کسی نے ایک بھی بم نہیں گرایا. وہ ان کا جو رسپانس نارتھ کوریا کا ہو سکتا ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن ہو سکتا ہے, اور ان کو نارتھ کوریا کو ایک دم سے نیوٹرلائز کرنے کے لیے جتنی فورس چاہیے وہ امریکی بحری بیڑے میں نہیں ہے. ان کے پاس ٹوٹل 40 کے قریب جہاز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ صرف لیبیا پہ جب حملہ کیا تھا امریکہ نے تو تقریباً 250 جہاز جو تھے انہوں نے ایک وقت میں قذافی کے محل پہ حملہ کیا تھا. تو امریکن فورسز جب اٹیک کرتی ہیں تو بھرپور حملہ کرتی ہیں, اور بھرپور حملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرف سے کوئی رسپانس نہ آ سکے. تو اس سے کم کسی قسم کا حملہ جو ہے وہ نارتھ کوریا پہ نہیں ہوگا میری نظر میں. اب یہ ہے کہ سمندر سے ان کی کوئی کشتی پکڑ لیں یا ان کا کوئی چھوٹا جہاز یا اس طرح کی کوئی بات ہو, وہ ایک علیحدہ طریقہ ہے نارتھ کوریا کو سمجھانے کا یا ان کو غصہ دلانے کا یا ان کا رسپانس دیکھنے کا یا ان کے اوپر پریشر ڈالنے کا. لیکن یہ شام کی صورتحال کافی لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھانے کے لیے ہے, اور اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے.
لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں ایک نئی حکومت آئی ہے, ان کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے نارتھ کوریا سے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا پڑوسی ملک ہے اور کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان وہ وہاں کر سکتے ہیں.
جی وہی نا, وہ اصل میں تو نقصان جو ہونا ہے اگر خدا نہ خواستہ ہونا ہے تو وہ ساؤتھ کوریا کا سب سے زیادہ ہونا ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ تو وہ دور بیٹھے ہیں, جغرافیائی لحاظ سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ساؤتھ کوریا کی حکومت جو ہے وہ کوئی ایسا مشورہ دے گی امریکہ کو. اور ساؤتھ کوریا کی قیادت جو ہے وہ ابھی نہیں ہے, ان کو اپنی کچھ مشکلات ہیں, ان کی اپنی جو گرفت ہے طاقت کے اوپر وہ, اور خاص طور پہ افواج کے اوپر اور اکانومی کے اوپر اور مختلف شعبے جو ہیں حکومت کے ان کے اوپر ان کا اپنا جو ہے وہ اثر رسوخ کم ہے. اور ساؤتھ کوریا کی ساری اکانومی اس طرح سے جتی ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے, کہ وہ اس طرح کا پولیٹیکل رسک نہیں لے سکتے. تو اس لیے میرے خیال میں وہ تو اپنے جاپان اور امریکہ جو ان کے ساتھی ہیں ان کو وہ یہی کہیں گے کہ اس صورتحال کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے اور اس میں سے پریشر نکالا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے نارتھ کوریا سے کوئی ایسی مشاورت کی جائے جس سے نارتھ کوریا کو سیکیورٹی کا کوئی वादा किया जाए या कुछ उस तरह से उनको कहा जाए कि अगर आप ये ना करें तो हम आपके लिए ये करेंगे, और इस तरह नॉर्थ कोरिया को जिस मचान पे वो बैठे हुए हैं उससे उतारने के लिए एक कदम वो लें तो दो कदम जो है वो साउथ कोरिया और अमेरिका और जापान लें, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके उनको डीएस्केलेट करें। अच्छा। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो नॉर्थ कोरिया की जंगजुआना जो रुझान है वो उनका एक नफसियाती और एक जंगी सूरत हाल में वो पिछले जब से कोरिया आज़ाद हुआ है 1948 वगैरह से या तकसीम हुआ है उस वक्त से वो हालत जंग में है, तो वो हालत जंग की जो सूरत हाल है वो वही उनके नज़रियात को बनाती है, वो वही उनकी खारजा पॉलिसी जो बनाती है उसको बदलने के लिए वेस्ट को एक भरपूर तरीके से कोई ऐसा बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जिसमें वो उनको रेकग्नाइज करें कि हाँ आपका मसला है और लेकिन हम आपके दुश्मन नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप भी एस्केलेट करें और नीचे मचान से उतरते जाएं तो हम भी आपके साथ तआवुन करेंगे।
जी बिल्कुल,
मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं।
ये बताइए, एक मिनट है, लेकिन चीन के सदर शी जिनपिंग भी यहाँ आए थे और उनकी मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इस वक्त चीन उस खत्ते में क्या किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी अमेरिका के साथ भी तो एक राइवलरी है, तो वो क्या कार्रवाई कर सकता है, क्या किरदार अदा कर सकता है?
मेरे ख्याल में चीन जो है वो सिर्फ डी एस्केलेट कर सकता है सूरत हाल को। नॉर्थ कोरिया 100% उनकी जेब में नहीं है, काफी हद तक वो प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन चीन को ये भी देखना है कि अमेरिका से उसकी मुसाबकत जो साउथ चाइना सी में चल रही है या दुनिया के बाकी जो जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है उसमें अमेरिका चीन को क्या रियायतें देता है और किस तरह से अकोमोडेट करता है, और चीन को बहसियत उभरती हुई पावर के उस इज्जत से नवाजता है जो उसको वो समझते हैं कि उनको चाहिए। और ये कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से चीन के खिलाफ बातें किया करते थे, चीन उससे इंतहाई नाराज है, और खासतौर पे ताइवान के जो मसले पे उन्होंने बात की थी वो इनको डोनाल्ड ट्रंप को वापस लेनी पड़ी और एक लिहाज से इनको माफी मांगनी पड़ी चीन से। तो वो चीन ये देखेगा कि मजमूई सूरत हाल में नॉर्थ कोरिया की सूरत हाल जो है वो कहाँ बैठती है और उसके लिहाज से उनका रिस्पांस हो।
अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ, लेकिन हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर डॉक्टर ताहिर रोहेल का, जो शिकागो में होते हैं। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे जोना कमिंग्स, प्रोड्यूसर शहनाज नफीस। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।